بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم. معزز و مكرم ماں بہنوں، آپ جانتی ہو میں گزشتہ کئی مجلسوں سے آپ کے سامنے بڑے اور برے گناہوں کے سلسلے میں دین و شریعت کی باتیں پیش کر رہا تھا. گزشتہ تین چار مجلسوں سے ایک دوسرے درجے کا گناہ، جس کو حسد کینا کپٹ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں دین کی باتیں عرض کر رہا ہوں. اور میں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے علماء کے کہنے کے مطابق کینا کپٹ پیدا ہوتا ہے غصے سے. دوسرے کے اوپر آپ بے وجہ غصہ کرو تو اس کے حوالے سے آپ کے دل کے اندر ایک دوری، ایک بغض پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر یہ بڑھتے بڑھتے حسد کینا کپٹ وغیرہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو غصے سے بچانے کے لیے بھی شریعت نے بہت تعلیمات دی ہیں، اور غصے کو برا بتایا ہے اگر وہ بے موقع ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات بیجا غصے کے سلسلے میں، بے وجہ آئے ہوئے غصے کے سلسلے میں وعید بھرے آپ ماں بہنوں کو میں سنا کر آیا. گزشتہ مجلس میں میں نے آپ کو یہ سنایا تھا کہ شریعت نے جہاں غصے کو برا بتایا ہے، اسی جگہ غصے کا علاج کا ذکر کیا ہے. قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کو اللہ تعالیٰ اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا تھا. آپ سے زیادہ کامل انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کامل انسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمام اچھے اخلاق کے آپ مرقع تھے، بھرے ہوئے تھے، اور تمام برے اخلاق سے آپ خالی تھے. ایک بھی بدخلقی آپ کے اندر نہیں تھی، اور سارے اچھے اخلاق آپ میں بھرے ہوئے تھے. ظاہر ہے کہ ایسا شخص جس میں اچھے ہی اچھے اخلاق ہوں اور برے اخلاق کا نام و نشان اس جگہ نہ ہو، اس کی طرف سے اچھے اخلاق اور برے اخلاق کے سلسلے میں جو تعلیمات سرزد ہوگی، صادر ہوگی، وہ نہایت ہی قابل توجہ ہوگی. اس لیے کہ اس شخص نے برت کر چیزیں بتائی ہیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے علاج بھی بیان کیے. گزشتہ مجلسوں میں کئی ایک چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کر کے آیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ غصے کے وقت انسان کو، ہم آج کی زبان میں کہیں تو، سائلنٹ موڈ پر ہو جانا چاہیے، یعنی اپنی زبان خاموش کر لے. پہلا کام یہی ہے کہ اپنی زبان کے اوپر قابو پا لے. مجھے کچھ بولنا نہیں ہے، جب تک غصہ فرو نہ ہو، اترے نہیں، اس وقت تک اپنی زبان نہیں چلانی ہے. اور زبان کو برا بولنے سے اچھائی کی طرف موڑنے کے لیے شریعت نے اس موقع کے اوپر کچھ دعائیں سکھلائی. ان دعاؤں کو اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ غصہ اس کو ایسی چیزیں نہیں بولنے دے گا جس سے عام طور پر بول کر انسان عداوت میں اور دشمناوٹ میں اضافہ ہی کرتا ہے. میں نے ان دعاؤں کا بھی ذکر آپ کے سامنے کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کی دعائیں ہم کو سکھلائی، جن دعاؤں کو پڑھنے کی وجہ سے انسان کا غضب اور غصہ چلا جاتا ہے. آج میں مجلس میں آپ ماں بہنوں کے سامنے یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ غصے کے وقت اپنی حرکتوں کو بھی ہم لوگوں کو بالکل خاموش کر دینا چاہیے، بلکہ حرکت سے دور جو ہماری ہیئت ہے وہ حالت ہم کو بنا لینی چاہیے. انسان جس حالت میں زیادہ حرکت کر سکتا ہے، اگر غصہ ایسی حالت میں آئے تو کم حرکت کر سکے، ایسی حالت میں انسان کو چلا جانا چاہیے. اور اس حالت میں بھی غصہ ہو تو اس سے کم حرکت کر سکے ایسی حالت میں انسان کو چلا جانا چاہیے. انشاءاللہ یہ ایسا مؤثر ترین علاج ہے کہ اگر کوئی شخص غصے کے موقع سے اپنائے تو آج تک کسی چیز سے اس کو فائدہ نہ ہوا ہوگا, اس علاج سے اس کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات بھی ہم کو دی ہیں. ایک روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, چنانچہ جب تم میں سے کسی انسان کو غصہ محسوس ہو تو اسے کھڑا ہو تو بیٹھ جانا چاہیے, اور جب بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں انسان کو غصہ آئے تو اس بیٹھے ہوئے شخص کو لیٹ جانا چاہیے. میری ماں بہنوں, یہ یوں اتنا آسان سہل اور بے پیسہ علاج ہے کہ اس کی اہمیت کو ہم لوگ عام حالات میں نہیں سمجھ پاتے. اگر کوئی شخص غصے میں بھر گیا ہو اور وہ آدمی اس علاج کو اپنائے تو اسے اس علاج کی گہرائی معلوم ہوگی کہ غصے جیسی بری چیز جو کسی طرح سے نہیں جاتی اور دنیا بھر کے علاجوں سے اس کا کوئی اس میں کوئی شفا نہیں ہوتی, اس علاج کے ذریعے سے انسان کو کتنی شفا ہو جاتی ہے. آج صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کو غصہ آئے, اگر کھڑے ہونے کی حالت میں غصہ آ رہا ہو تو اسے فوراً بیٹھ جانا چاہیے, اور بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں کسی کو غصہ آئے تو اسے جو ہے لیٹ جانا چاہیے. اس میں ایک نفسیاتی طور پر یہ فلسفہ ذکر کیا جاتا ہے کہ انسان حرکت کے موڈ میں جتنا ہوتا ہے اور اس کے قریب جتنا ہوتا ہے تو اس کا غصہ صادر کرنے میں اس کو آسانی ہوتی ہے. اب ایک انسان لیٹا ہوا ہو, آپ عام دستور کے مطابق دیکھ لیجئے, لیٹا ہوا ہو اور اس کو غصہ ہے تو فوراً بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھ کر پھر کھڑا ہوتا ہے, اور کھڑے ہونے کے بعد پھر سامنے والے کے ساتھ ہاتھا پائی کرتا ہے, اس کو تکلیف دیتا ہے اور ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ غصہ اترنے کے بعد ان حرکتوں پر خود اسے شرمندگی ہوتی ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان لیٹا ہوا ہو اور غصہ کرنے کے لیے وہ بیٹھتا اور کھڑا ہوتا ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ایک کھڑا انسان وہ لیٹ جائے اور بیٹھ جائے تاکہ غصے کی حالت سے دور ہوتا چلا جائے اور اس انسان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. بہت آسان علاج ہے میری ماں بہنوں. اگر کسی انسان کو کھڑے ہونے کی حالت میں غصہ ہے اسے فوراً بیٹھ جانا چاہیے, اس لیے کہ اب اس کو غصہ اگر جاری کرنا ہوگا تو ایک بیچ میں اسٹیپ پار کرنا ہوگا, یعنی بیٹھنے سے اٹھنا پڑے گا اور پھر وہ اپنا غصہ صادر کر سکے گا. تو اس کے اور غصے کے درمیان میں ایک دیوار آ گئی بیٹھنے کی, اور اگر بیٹھ کر بھی غصہ نہیں گیا تو اسے لیٹ جانا چاہیے. اب تو دو دیواریں ہو گئی, ایک دم سے ایک انسان غصے کا اظہار نہیں کر سکتا, اور پھر ان والدوں کو اپنے ذہن و دماغ میں لائے جو بے جا غصے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے, تو انشاءاللہ کچھ سوچنے کا موقع مل جائے گا, اور سوچ لیا کسی انسان نے انشاءاللہ اس کے لیے غصے سے بچنا آسان ہے. آپ دیکھ لیجئے دنیا میں جہاں بھی غصہ سرزد ہوتا ہے اور غصے کا نتیجہ سامنے آتا ہے وہ بے سوچے ہی آتا ہے, چنانچہ کھڑے ہونے کے بعد سوچنے کا کوئی موقع زیادہ نہیں رہتا, بس ہاتھ اٹھاؤ اور سامنے والے کو تکلیف دو, جس پر غصہ آ رہا ہے اس پر اپنا غصہ جاری کرو, بس اتنا ہی فاصلہ رہتا ہے. بیٹھ گیا تو دو گھڑی سے ہی ایک مرتبہ سوچنے کا موقع مل جائے گا, اور لیٹ گیا تو اور زیادہ اس کو سوچنے کا موقع ہے. اور ایک مسلمان جو غصے کے برے نتائج سے بچنا چاہتا ہے اس کے لیے تو چار گھڑی بھی سوچنے کے لیے بہت ہے. انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہیں, قرآن کریم کی آیات اس کو مستحضر ہو جائے گی, یا اتنا ہی کم سے کم دماغ میں آ جائے گا کہ اس وقت غصے کو جاری کرنے سے شیطان خوش ہوتا ہے اور اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں, شرعی تعلیمات کے خلاف میں غصہ سرزد کر رہا ہوں, اتنا ہی ایک مسلمان کے لیے غصے سے بچنے کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائے گا. بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر کھڑے ہو کر غصہ آئے تو اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ علاج کرنا چاہیے. چنانچہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا تھا کہ تم کو غصہ آئے تو تم فوراً بیٹھ جاؤ, بیٹھ کر بھی اگر غصہ وہ باقی رہے تو پھر لیٹ جاؤ. پہلی روایت میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ کھڑے ہو کر غصہ آئے تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں غصہ آئے تو لیٹ جاؤ, اور اس روایت میں آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ کھڑے ہونے کی حالت میں غصہ آئے تو بیٹھ جاؤ, اور اگر تب بھی وہی غصہ ختم نہ ہو تو لیٹ جاؤ. ایک غصے کے یہ دونوں علاج ہیں. اللہ کرے ہم لوگ اس چیز کو سمجھنے والے بنے, ہماری حرکتوں پر ہم کو قابو پا لینا ہے. ان روایتوں کا خلاصہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو کھڑے ہو کر بیٹھنا, بیٹھ کر لیٹنا, یہ اسٹیپ اس لیے بھی ہے کہ ہم اپنی حرکتوں پر قابو پا لیں. میرے بدن کو مجھے غصے کے اثر سے چلانا نہیں ہے. جیسے پچھلی روایتوں میں میں نے آپ کو بتایا میری زبان نہیں چلانی ہے, اور اس کے لیے آپ زیادہ دور ہونا چاہتے ہو تو ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاؤ, اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ اور دعاؤں میں مشغول ہو جاؤ. بس ویسے ہی یہاں انسان کی اپنی حرکتوں پر اس کو قابو آ جائے گا اگر وہ کھڑے ہو کر بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر جو ہے لیٹ جاتا ہے. ایک روایت کے اندر یہ بھی آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور علاج بھی عطا فرمایا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے. آپ نے فرمایا شیطان غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے, اور پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. تو تم میں سے جب کسی انسان کو غصہ آئے تو اسے غسل کر لینا چاہیے. یہ روایتوں میں موجود ہے اور اتنا بہترین علاج ہے کہ جن حضرات کو بیجا غصہ بار بار آتا ہے وہ اگر اس علاج کو کریں گے انشاءاللہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اور غسل سے غصہ ٹھنڈا کیوں ہوتا ہے اس کا فلسفہ بھی, اس کا راز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرما دیا کہ انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو شیطان اس پر اپنا قابو پانا چاہتا ہے, اور شیطان جنات میں سے ہے اور جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں, تو آگ کا قابو ختم کرنے کے لیے اس پر پانی ڈالا جاتا ہے. دنیا کا بھی دستور ہے کسی جگہ اگر آگ اب کسی گھر کو یا کسی کھیت کو لپیٹ میں لے چکی ہو تو اس پر مسلسل پانی بڑھایا جاتا ہے جس سے آگ کا زور ٹوٹ جاتا ہے اور آگ جو نقصان کرنے والی تھی وہ بالآخر ختم ہو کر رہ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بدن میں غصے کا آنا یہ شیطان کے داخلے کی ایک علامت ہے, اور شیطان آیا سمجھو آگ آئی. اس آگ کو بجھانا ہو تو ہسکی پانی کے ذریعے سے جو ہے بجھایا جا سکتا ہے. اسی لیے تو ہمارے یہاں عام طور پر جب غصہ آتا ہے کسی کو اور وہ لڑائی کے موڈ میں ہوتا ہے تو لوگ پانی پیش کرتے ہیں اس کو تاکہ یہ آدمی پانی پی کر ٹھنڈا ہو. اس میں یہی فلسفہ کام کرتا ہے کہ انسان کی اندرونی جو آگ کی آتش تھی, جو غصے کی آتش تھی اور کسی پر غضبناک ہونے کا جو ایک آگ والا حصہ تھا وہ اس پانی کے ذریعے سے ٹھنڈا ہو جائے. تو یہ بھی ایک علاج بتایا گیا ہے کہ انسان کو غسل کر لینا چاہیے. بعض علماء یہاں تک کہتے ہیں غالباً روایتوں میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ غسل آنے کے موقع پر اگر غسل کا موقع نہ ہو تو کم سے کم وضو کر لو, وضو سے بھی کچھ نہ کچھ درجہ انسان کو سکون ہو جائے گا. اور وضو کے ذریعے سے انسان کے اندر میں غصے کی بڑھتی ہوئی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا علاج ہے. اور ایک اور روایت میں اس سے زیادہ وضاحت سے آیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو غصہ ہے وہ جہنم کی آگ کی ایک نشانی ہے. یعنی جہنم کی آگ میں جو جو اثرات ہیں اس کا ایک اثر اس دنیا میں دیکھنا ہو تو انسان پر طاری ہونے والا غصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں آنے والا غصہ جہنم کی آگ کی ایک علامت و نشانی ہے جس کو اللہ تعالیٰ انسانوں کے اوپر ڈالتا ہے. اسی لیے آپ نے آگے فرمایا تم دیکھو گے جب کوئی آدمی غصے میں بھر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور اس کا چہرہ جو ہے وہ ایک خاص قسم کی حیثیت پر آ جایا کرتا ہے اور اس کی جو رگیں ہیں وہ پھولنے لگتی ہیں. آپ نے آگ کو دیکھا ہوگا وہ جس جگہ اثر کرتی ہے اسے بھی سرخ بنا دیتی ہے, لال بنا دیا کرتی ہے. چنانچہ ایک لوہا بھی اگر آگ پر مسلسل رکھا جائے تو وہ بالکل سرخ اور لال قسم کا ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ غصے کے موقع پر انسان پر اپنا نشان جماتی ہے. اس کی علامت یہ ہے کہ غصہ آنے کے موقع سے انسان کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں, اس کے ڈوڑے جو ہے وہ لال ہو جایا کرتے ہیں اور انسان کا چہرہ کپ کپانے تھر تھرانے لگتا ہے اور ایک خاص قسم کی کیفیت پر آ جاتا ہے اور رگیں پھولنے لگتی ہیں. یہ سب علامت ہیں اس بات کی کہ اس کے اوپر اس وقت جہنم کی آگ کا ایک اثر سوار ہے. بہرحال کئی روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے الگ الگ علاج ارشاد فرمائے. میری ماں بہنوں, جسے غصہ برا لگتا ہے اور لگنا ہی چاہیے ایک مسلمان کو, اس کے لیے ایک علاج بھی کافی ہے. اور جس انسان کو اپنے آپ پر سے غصہ اتارنا نہیں ہے اس انسان کے لیے دسیوں علاج بھی جو ہے بیکار ہیں. آج اللہ معاف فرمائے ہمارے درمیان میں کسی پر غصہ ہونا ایک کمال بننے لگا ہے. چنانچہ جو مینیجر اپنے ماتحتوں پر اپنے نوکروں پر زیادہ دھاگ جماتا ہے, دھوس جماتا ہے اور ان کے اوپر رو و دبدبہ قائم کرتا ہے اس کو ایک نہایت ہی بڑا مینیجر سمجھا جاتا ہے, عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اسی طرح کوئی پرنسپل اپنے ٹیچروں کے اوپر موقع موقع سے بار بار غصہ ہوا کرے تو اس کا ایک وزن سمجھا جاتا ہے. غرض دنیا کے اندر دوسروں پر غصہ اتارنا کمال ہے اور شریعت کے اندر غصے کو دبانا کمال شمار کیا گیا ہے. اور جن لوگوں کے نزدیک غصہ دبانا کمال ہے اور یہی اسلام کی علامت بھی ہے اور مسلمان کو اپنے اندر یہ چیز نہ ہو تو پیدا کرنا چاہیے, اسے ان علاجوں کے پیش نظر اپنے غصوں کا علاج کرنا چاہیے. انشاءاللہ چند دنوں اگر غصے پر اس طرح قابو پا لیا پھر یہ طبیعت بننے لگتی ہے. اور غصہ دبانا انسان کے لیے شروع میں جتنا مشکل تھا بعد میں ہیبٹ ہو جانے کی وجہ سے, بلکہ میں تو کہوں گا ان روایتوں میں جو مضمون آیا ہے اس پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو غصے سے دور فرما دیتے ہیں. اور کل تک وہ بیجا غصہ کر کے جتنا نقصان اٹھاتا تھا, دوسروں کو فساد میں اور نقصان میں ڈالتا تھا, آہستہ آہستہ یہ اس سے دور ہو جاتا ہے, خود بھی اظہار آسانی سے پاک و صاف ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اپنی تکلیف سے جو ہے محفوظ رکھنے لگتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی انسان کی برداشت کرنے کی قوت کو ماپنا ہو, ناپنا ہو تو اس کا تھرمومیٹر ہے اس کا غصہ. جب غصہ آئے اس وقت انسان کی علم و بردباری اور کتنا برداشت کر سکتا ہے وہ ناپا جا سکتا ہے. چنانچہ عام حالات میں تو ہر ایک آدمی بڑا بردبار اور برداشت کرنے والا معلوم ہوتا ہے, مگر انسان کتنا بردبار ہے, غصے کو برداشت کرتا ہے, یہ غصے کی حالت میں پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے آپ پر کتنا قابو پاتا ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے یہ بھی فرمایا کہ انسان کی طمع کتنی ہے, انسان انسان کے اندر لالچ جو جس وقت آتی ہے اس وقت انسان کی امانت کا امتحان ہوتا ہے. انسان کتنا امانت دار ہے یہ اس وقت پہچانا جاتا ہے جب انسان میں عشق کا جذبہ اٹھتا ہے. یعنی یہ سب تھرمومیٹر ہیں جن کے ذریعے سے آپ انسان کے اچھے اخلاق کو ناپ سکتے ہیں. دو چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی, انسان کتنا حلیم و بردبار ہے وہ پہچاننا ہو تو غصے کا موقع دیکھ لو, اور انسان کتنا امانت دار ہے یہ پہچاننا ہو تو انسان لالچ میں جس وقت آئے اس وقت کی حالت کو دیکھ لو. بس ان حالتوں کے ذریعے سے انسان کے اچھے اخلاق کا پتہ چلتا ہے. بعض اور روایتوں میں بھی جو ہے اس کا مضمون آیا ہے, ہمارے صحابہ کی زبان سے بھی غصے کے سلسلے میں ایسے اقوال سرزد ہوئے ہیں کہ اگر کوئی انسان ان کو پیش نظر رکھے تو انشاءاللہ بے موقع غصہ ہونے کی بیماری اس سے ختم ہو جائے. ایک انصاری صحابی فرماتے ہیں کہ انسان میں جو جہالت ہے اس جہالت کا اصل سرا, اس جہالت کی لنک جا کے جڑتی ہے انسان کی طبیعت کی تیزی کے ساتھ, اور انسان کی تیزی کے آگے جو رہنما بن کے چلتا ہے وہ انسان کا غصہ ہوا کرتا ہے. جو آدمی جہالت پر راضی ہو تو ایسا آدمی غصے سے اپنے آپ کو جو ہے مستغنی کر لیتا ہے, علم و بردباری سے اپنے آپ کو مستغنی کر لیتا ہے. بہرحال یہ کچھ ارشادات تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ انصاری اور مہاجر صحابہ سے ہم تک پہنچے ہیں. میری ماں بہنوں خلاصہ اتنا ہے کہ اگر ایک انسان غصے کو برا نہیں سمجھتا تو پہلے درجے میں اس کو غصہ برا سمجھ میں آنا چاہیے, اور اس کا علاج ہے روایتوں کو پڑھنا, ایسی روایتوں کو نظاموں سے گزارنا جن کے اندر غصے کی مذمت آئی ہے. پھر غصہ برا معلوم ہونے لگے تو پھر اس کا علاج اپنی طبیعت کے اندر کرنا ہے. ایک انسان کبھی کبھی بڑا حلیم و غضبار ہوتا ہے, برداشت کرنے والا ہوتا ہے, لیکن اگر اپنی اس صفت کو وہ باقی نہیں رکھتا تو آہستہ آہستہ وہ غصے میں کنورٹ ہونے لگتی ہے, بدلنے لگتی ہے. اور پھر ایک روز ایسا آتا ہے کہ یہی شخص جو کل تک برداشت کرنے والا مشہور تھا اپنے اس اچھے اخلاق کو سنبھال نہ پانے کی وجہ سے غصے کے برے اخلاق میں تبدیل ہو جاتا ہے. پھر یہی برداشت کرنے والا آدمی سب سے بڑا غصے والا ہو جایا کرتا ہے. ایسے موقعوں کے اوپر ہم لوگوں کو ان ارشادات کو پیش نظر رکھنا چاہیے. کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہے, ایک مرتبہ ذوالقرنین جو تھے وہ کسی فرشتے سے ملے तो फरिश्ते से मिलने के मौके के ऊपर उन्होंने दरख्वास्त की फरिश्ते से, वो फरिश्ता इंसानी शक्ल में था। ज़ुल्करनैन बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं जिनका तज़किरा कुरान करीम के अंदर भी आया है। अल्लाह ताला अपने खास बंदों को फरिश्तों से मुलाकात करवाता है और ऐसे बंदों की चाहत होती है कि हम इनसे कुछ ना कुछ नसीहत हासिल करें। ज़ुल्करनैन ने भी फरिश्ते से मुलाकात होने के मौके पर एक दरख्वास्त की कि मुझको कोई ऐसी चीज़ बता दो जिससे मैं अपने रब से करीब हो जाऊं और उसके गुस्से से दूर हो जाऊं। तो उसको कुछ फरिश्ते ने जो कलिमात कहे वो किताबों के अंदर लिखे हैं। फरिश्ते ने कहा कि पहली बात तो ये है कि गुस्सा करो ही मत, इसलिए कि शैतान गुस्से के मौके के ऊपर इंसान पर सबसे ज़्यादा काबिल और काबू याफ्ता होता है। नॉर्मल हालात में, खुशी के हालात में शैतान को इतना काबू इंसान पर नहीं, लेकिन जब गुस्से में भरता है तो ये सबसे ज़्यादा शैतान के काबू पाने का मौका हुआ करता है। उस फरिश्ते ने आगे ये भी बताया कि गुस्से को ख़त्म करो, गुस्से को दबा करो। सबसे पहला स्टेप यही है कि गुस्सा दबा लिया जाना चाहिए। मुझे मालूम है कि ये गुस्सा मेरा दुश्मन है तो मैं उसे आगे बढ़ने न दूँ, सामने वाले पर जुल्म और सितम ना हो जाए इसका खास एहतमाम करो। तो पहली बात उसने ये बताई कि अपना गुस्सा गुस्से को दबा कर पूरा करो, और दूसरा यह है कि संजीदगी के मूड में आ जाओ, सीरियस बन जाओ, जज्बात में बहे मत जाओ। जो आदमी जज्बात में बहता है उस आदमी का गुस्सा फिर काबू में नहीं रहता और वो बहुत कुछ कर लेता है। दूसरे नंबर पर उन्होंने फरमाया गुस्से को ठंडा करो सीरियस मूड में आकर, बिल्कुल इंसान को जज्बात की रऊ में बहने से दूर हो जाना चाहिए और सीरियस हो जाना चाहिए। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद ये जो जोशीली हालत थी वो खुद बखुद शुरू हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और इंसान गुस्से से नुकसान नहीं पा सकेगा। फिर उस फरिश्ते ने फरमाया कि वलिया कवल उजला, जल्दबाजी से अपने आप को बचाया करो, इसलिए कि जब तुम जल्दी करते हो तो जब भी जल्दी होती है एक खता, एक गलती उससे ज़रूर सरजद होती है और अपना जो हिस्सा है अल्लाह के यहाँ वो तुम चूक जाते हो। इसमें भी बहुत बड़ा इलाज तीसरे नंबर के ऊपर दिखाया गया। मेरी माँ बहनों आप देख लीजिए, गुस्से से नुकसान वही उठाता है जो जल्दबाजी में गुस्सा जारी करता है। फरिश्ते ने इसी दुखती रख पर उंगली रखी कि तुमको गुस्सा आए तो उस वक्त तेज़ी का मुजाहरा मत करो, जल्दबाजी मत करो। बाहर हमारे बुजुर्गों के अचार हैं उनके अंदर बाकायदा जो है ये बात बताई गई है कि ताजील कार शैफा हुए, ये जल्दबाजी जो है ना वो शैतान का काम है। तो इंसान गुस्सा आने के मौके से भी जल्दबाजी से बिल्कुल काम न ले। बल्कि हज़रत उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ अलैहि रहमा का एक मकूला है, हज़रत फरमाते हैं कि मुझे जब भी गुस्सा आता है तो मैं फौरन कभी गुस्से का इजहार नहीं करता, बल्कि उस वक्त तो बिल्कुल ठंडा हो जाता हूँ, मुझे कोई हरकत नहीं करनी है, कोई अमल नहीं करना है। अपने मातहतों पर गुस्सा आता है तो फौरन कोई सज़ा नहीं देता, हाँ जब गुस्सा ठंडा हो जाता है तो अब सोचता हूँ कि इस गुस्से की सज़ा कितनी हो सकती है। अगर सामने वाले का जुर्म इतना है कि एक थप्पड़ मारने से जो है उसके जुर्म की इस्लाह हो सकती है तो सिर्फ एक ही मारता हूँ, दो नहीं मारता। अब अगर यही चीज़ हम गुस्से की हालत में करते तो आप भी जानती हो आम तौर पर एक इंसान गुस्से में ज़्यादा ही कुछ सज़ा दे दिया करता है। इसलिए हज़रत उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ फरमाते हैं कि मुझे अपने मातहतों पर जब भी गुस्सा आता है मैंने अपने लिए ये तय कर लिया है कि फौरन अपने गुस्से का इजहार नहीं करना है, सज़ा नहीं देनी है, मुझे थोड़ा सा गुस्सा ठंडा करना है और फिर सोच कर इस जुर्म की सज़ा कितनी है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि जब तुमको अपने मातहतों के ऊपर गुस्सा आए तो उस वक्त ये सोच लिया करो कि अगर इसकी जगह मैं होता तो मैं अपने लिए कितनी सज़ा जायज़ समझता हूँ, कि सामने वाला मुझको इतनी सज़ा देता तो मैं समझता कि बराबर है, इस जुर्म की इतनी सज़ा होनी चाहिए। उस सामने वाले को अपनी जगह रख लो और अपने को उसकी जगह रख दो कि मैंने ये जुर्म किया होता तो अपने लिए कितनी सज़ा चाहता, बस उतनी ही सज़ा सामने वाले को दो। अगर उससे ज़्यादा आपने दे दी तो समझो आप ज़ालिम हैं, और जितना ज़्यादा जुल्म हुआ उतना अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ भरपाई करना होगा। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की भी उनके बारे में भी आता है किताबों में, हज़रत भी फरमाया करते थे कि मैं अपने मातहतों पर गुस्सा फौरन कभी साजिब नहीं करता, बल्कि उसको ठंडा हो जाने देता हूँ और अब सोचता हूँ कि इसी پر کتنی سزا جاری کی جانی چاہیے. میری ماں بہنوں, جلد بازی سے انسان دور ہوا, انشاءاللہ آدھے غصے کا اثر تو اس سے شروع ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, اور باقی آدھے کے سلسلے میں اسے وہ علاج کرنا ہے جو علاج حدیث نبوی میں متعدد طریقوں کے اوپر دکھایا گیا ہے. اس فرشتے نے ایک اور بھی نصیحت کی ذوالقرنین کو, کہا کہ کن سہلن, بالکل نرم طبیعت والے بن جاؤ, اپنے قریب کے لیے بھی اور بعید کے لیے بھی. مطلب یہ ہے کہ آپ سے جو ملتا جلتا ہے اس پر بھی نرمی برتو, اور جس کا ملنا جلنا نہیں ہے اس کے اوپر بھی نرمی برتو. یہ بھی ایک بڑی حکمت سے بھرا ہوا جملہ ہے. عام طور پر انسان دو پیمانے رکھتا ہے, اپنا قریبی آدمی کوئی جرم کرے تو اس کو یا تو سزا ہی نہیں دیتا یا کم سزا دیتا ہے, اور یہی جرم جب کوئی دور کا آدمی کرتا ہے جس سے نہ جان نہ پہچان, تو ایسے آدمی کے اوپر انسان ڈبل غصہ اتارتا ہے, کیونکہ قریبی آدمی کو قریب رکھنا ہے اور اس دور والے سے ہم کو کیا سروکار. ایک مرتبہ سزا دے کر اس سے علیحدگی اختیار کر لینی ہے. فرشتے نے اسی کی نصیحت کی کہ آپ جیسے نرمی اختیار کرتے ہو اپنے قریب والے لوگوں کے لیے, تو ایسی ہی نرمی اپنے دور والوں کے لیے بھی اختیار کرو. میں تھوڑا سا اس کو مزید وضاحت سے کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں, اپنی اولاد کے لیے جیسے نرمی چاہتے ہو ویسے اپنے شاگردوں کے لیے بھی نرمی چاہو. شاگرد ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, وہ دور ہے, تو اس کے اوپر ہم زیادہ غصہ اتارتے ہیں, اور یہی جرم ہماری اولاد کرتی ہے تو ہم لوگ کم غصہ اتارتے ہیں. ایسا ہی دوسروں کے اوپر, جب اپنے مریدوں کے اوپر غصے اتارنے کا موقع آتا ہے تو انسان زیادہ غصہ اتارتا ہے, اور اپنے گھر والوں میں سے مثلاً بیوی سے وہی جرم صادر ہو تو انسان اس جگہ کم غصہ کرتا ہے. فرشتے کا کہنا تھا کہ آپ نرم بن رہے ہو اگر اپنوں کے لیے, قریب لوگوں کے لیے, تو دور والوں کے لیے بھی آپ کو نرمی ہی اپنانی چاہیے. اور آخر میں ایک بات فرشتے نے کہی, ولا تکن جبار عنیدا, یہ آخری نصیحت اس فرشتے کی ذوالقرنین کو تھی, سخت گیر مت بنو. لوگوں کو پکڑ دھکڑ کرنے والے, پوچھ تاچھ کرنے والے, جستجو کرنے والے, ٹوپ لگانے والے, جاسوسی کرنے والے مت بنا کرو. جبار اور عنید یعنی بہت زیادہ غصے کے اندر بہت زیادہ پوچھ پاچھ کر کے لوگوں کو جرم میں لانے کی کوشش کرنے والا مت بنا کرو. یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے, رحمان ہے, غفور ہے, غفار ہے, تو ہم کو بھی اللہ کے یہ اخلاق اپنے اندر اپنانے چاہیے. غصے میں آنا, کسی دوسرے پر سخت گیری کرنا, اور کسی انسان کے اوپر گرفت کرنا, پوچھ تاچھ کرنا, کسی کو ڈر میں ڈالنا, کسی کو خوف میں ڈالنا, یہ اسلام میں کمال نہیں ہے. اسلام میں کمال ہے آپ کتنی چشم پوشی کر سکتے ہو, سامنے والے کے جرم کو کتنا اگنور کر سکتے ہو, اس جرم کے اوپر کتنی سزا کم سے کم دے سکتے ہو. ہاں, اصلاح کے لیے سزا کی ضرورت بھی ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اپنے ماتحتوں کے جرموں کو آنکھ بند کر کے سہتے رہو, کیونکہ آپ اگر اس طرح ان کے گناہوں, ظلموں, نافرمانیوں کو سہتے رہیں گے تو یہ بچہ کل کو کرمینل بنے گا, کل کو جرم میں اور زیادہ بڑھے گا, اور پھر آپ کے ہاتھ میں سے نکل جائے گا. اصلاح کے لیے کسی درجہ غصہ ضروری بھی ہے. اسی لیے تو ہماری کتابوں میں لکھا ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے. اسلام میں غصہ نہ آنا یہ نہیں چاہا گیا, یہ تو طبیعت ہے انسان کی. جو بھی اپنی طبیعت کے خلاف یا شریعت کے خلاف اگر کوئی چیز دیکھتا ہے اس کو غصہ آنا لازم ہے. کمال یہ ہے کہ انسان آئے ہوئے غصے کو دبائے, یہ اچھا افلک سمجھا گیا ہے. تو بہرحال اپنے ماتحتوں کی اصلاح کے لیے کسی درجے میں غصہ ضروری بھی ہے, مگر یہ غصے کی ہیبٹ نہ پڑ جائے, اور غصے میں ہم لوگ ظلم نہ کر بیٹھیں, اور غصہ ہماری طبیعت میں رچ بس نہ جائے, اس کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک ٹیمپرری علاج ہے, وقتی اور ہنگامی علاج ہے. انسان کو اس وقت تک اپنانا چاہیے پھر اسے چھوڑ دینا چاہیے, ورنہ کہیں طبیعت غصے والی ہو گئی تو یہ نیکیوں سے زیادہ گناہ کمائے گا. میں انشاءاللہ آئندہ روایتوں میں بتاؤں گا کہ غصے کی وجہ سے کون کون سی بد اخلاقیاں پیدا ہوتی ہیں, اور وہ بڑے اور گناہ کبیرہ کے درجے کی بد اخلاقیاں ہیں. اس لیے انسان اگر غصے کے حوالے اپنے آپ کو کر دے گا تو پھر بہتے بہتے ان ساری بد اخلاقیوں کے راستے سر کر جائے گا, اور اپنے سر اتنا بڑا بوجھ لے کر جائے گا کہ اللہ کی پناہ, ان سب چیزوں کا ہمیں جواب دینا ہے. آپ کسی حالت میں بھی دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرو, اگر ظالمانہ برتاؤ ہوا ہے تو برا بدلہ ہوگا, اور اگر حسن سلوک ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اچھا بدلہ ہوگا. तो गुस्सा और गजब दूसरे के ऊपर जो हमको आता है उसको दबाने की इस्लाम क्यों कोशिश करता है, इसका भी कुछ अंदाज़ा आपको हो चुका होगा कि तन्हा ये गुस्सा एक अपनी बुराई नहीं है बल्कि इस बुराई के तने के ऊपर कई बुराइयों की शाखें लगती हैं और एक तनावर दरख्त बन के गुस्से वाला आदमी तमाम बदअखलाकियों का मजमुआ बन जाता है, सारी बुराइयाँ उसके अंदर इकट्ठी हो जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला गुस्से की इन बुराइयों से हमारे हिफाजत फरमाए जिसको शरीयत ने हमको खोल खोल कर दिखाया है, और अल्लाह तबारक व तआला उन इलाजों को अपनाने की तौफीक अता फरमाए जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों के लिए शरई तालीमात की रूह से छोड़े हैं। अल्लाह गुस्से की नहूसतों से बेबरकतियों से पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए, और कल तक हमसे गुस्सों की बुनियाद पर जो गुनाह सरजद हो चुके हैं अल्लाह ताला उसकी बेबरकतियों से उसकी नहूसतों से उसकी सजाओं से भी हमारे हिफाजत फरमाए। आखिर दुआ कर लीजिए, اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام، اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما، اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي وأذهب غيظ قلبي وأذهب غيظ قلبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتنا، ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي واجب دعوتي وثبت لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري واسلل سخيمة صدري واسلل سخيمة صدري، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں بہت خطا کار ہیں، ہماری عمر تیری نافرمانی میں گزر گئی، اے اللہ ہم نے گناہوں کو گناہ نہیں سمجھا، اے اللہ معمولی اور ہنگامی لذت کے خاطر کے بڑے بڑے گناہ ہم سے سرزد ہوئے، اے اللہ تو ہمارے چھوٹے بڑے نئے پرانے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ بد اخلاقیوں کو ہم نے بد اخلاقی نہیں سمجھا، اس کی نحوست اور برائی جو حدیث و قرآن میں دکھائی گئی ہے ہمارے علم میں ہی نہیں آئی، ہماری جانکاری ہی نہیں ہوئی، اے اللہ ہم تو ان کو برتتے رہے، اے اللہ حالانکہ یہ اتنی بری چیز تھی جو حدیث میں دکھائی گئی، اے اللہ آج تک جو کچھ نادانی اور جہالت میں ہو چکا معاف فرما، اور آئندہ ان برائیوں سے بد اخلاقیوں سے خود کو کوسوں دور رکھنے کی توفیق رحمت فرما، اے اللہ بے شک اس نے ہمارے اوپر قابو پا کر بہت سارے گناہ ہم سے سرزد کروائے ہیں، اور ہم اپنی نادانی میں اپنے آپ کو ایسی بیماریوں اور بدخلقیوں کے حوالے کرتے تھے، اللہ آئندہ اس سے ہماری پورے پورے حفاظت فرما، اپنی جوار اور اپنی پناہ میں رکھ، غصے کے جو برے اثرات ہیں ان سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اللہ بے شک بہت سارے گھرانے اس وقت غصوں کے مرکز بنے ہوئے ہیں، ان کے گھروں میں بڑوں اور چھوٹوں کے درمیان میں ہمیشہ تناؤ کا ماحول رہتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر محبت آنے کے بجائے غصے کا ماحول کھڑا ہے، اللہ اس کے جو بھی اسباب ہیں ان سب اسباب سے بھی ہماری حفاظت فرما، اور جن گھروں میں اس نے قابو پا لیا ہے آسانی کے ساتھ ان گھروں کا ماحول اسلامی اور اچھے اخلاق والا بنا، اے اللہ مسلمان اس وقت پریشان ہیں، اے اللہ خاص فلسطین کے اندر مسلمانوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا ہے، اے اللہ آئے دن ان کی نسل کشی ہو رہی ہے، مسلمانوں کو اس بنیاد پر مارا جا رہا ہے کہ وہ تیرے نام لیوا ہیں، اللہ ظالموں کے ہاتھوں کو ظلم سے روک لے، مظلومین کی حمایت فرما، اے اللہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں عطا فرما دے، مسجد اقصا پر مسلمانوں کو پوری طرح قابو عطا فرما، اور اللہ پورا ایریا یہودیوں کے ہاتھ سے چھین کر مسلمانوں کے ہاتھ میں عطا فرما، اللہ یہاں جتنی خواتین آئی ہیں سب کی آمد کو قبول فرما، ہم سب کے لیے ذخیرۂ آخرت اور نجات کا ذریعہ بنا، جو کچھ تیرے دین کی باتیں کہی گئی ان میں جو حق ہے ہماری زندگیوں میں اتار دے، کوئی چک ہو گئی ہو تو معاف فرما دے، اللہ یہ جو سنتے ہیں اللہ اس کو ہماری زندگیوں میں چلتا پھرتا کر دے، یا الہ العالمین صرف سن کر اپنے پاس معلوماتی طور پر محفوظ رکھنے والوں میں سے نہ بنا, ہماری معلومات ہمارے معمولات بن جائیں, اس کی توفیق مرحمت فرما. یا الہ العالمین جس گھر میں تیرے دین کا یہ وعظ کہا سنا جا رہا ہے اس میں لیل پناہ خیر برکت مقدر فرما. اللہ ہر طرح کا چین سکون امن و اطمینان نصیب فرما. یا الہ العالمین اس سے پہلے بھی جن گھروں کے اندر تیرے دین کا وعظ ہو چکا سب کو برکتوں سے خوب نواز, جن گھروں میں اتفاق نہیں آیا ہے انہیں بھی محروم نہ فرما. اللہ بے شک ہماری ماں بہنیں اپنا وقت فارغ کر کے کام کاج آگے پیچھے کر کے دین کی طلب رکھ کر اپنے آپ کو محتاج بنا کر تیرے دین کی باتیں سننے آتی ہیں. اللہ ان کی آمد کو اللہ بہتر سے بہتر ذریعہ بنا ان کے اندر اور سب لوگوں کے اندر بلائیوں کے پیدا ہونے کا, رضائیوں کے اور برائیوں کے ختم ہونے کا. اللہم انا نسألوک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.